بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ایک روایت میں ابو داؤد دارقطنی احمد سدرانی اور بہکی کی روایت میں کہ آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے مسلم اور ابو عوانہ کی روایت میں سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکت والروح سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکت والروح ہمارا رب بہت پاک ہے. سبوحن قدوسن بہت پاکیزگیوں والا ہے. ربنا ہمارا رب ورب الملائکت اور تمام فرشتوں کا رب والروح اور روح الامین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا رب. اس کے بعد آپ کان یرفع صلبہ من الرکوع قائلا آپ رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. رکوع سے یہ کہتے ہوئے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ. یہ اس صورت میں کہ جب نماز پڑھنے والا امام ہو یا اکیلا ہو, لیکن اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر یہ نہیں کہنا, پھر صرف ربنا ولک الحمد. اور جب آپ کھڑے ہو جاتے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جب آپ اپنا سر اٹھا لیتے اسْتَوَى حَتَّى يَعُودُ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ تمام جوڑ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ آ جاتے. اور پھر آپ یہ دعا پڑھتے وَقَانَ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اے اللہ تمام طریقے تیرے ہی لیے ہیں. یہ بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے. اور ساتھ آپ یہ بھی اضافہ کرتے حمدن کثیرن طیبن مبارک. اس کے بعد آپ رکوع کرنے کے بعد آپ سجدے کو جاتے. سجدہ آپ کا سجدے کو جانے کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جھکتے اور پہلے زمین پر اپنے ہاتھ رکھتے اور اس کے بعد اپنے گھٹنے زمین پہ رکھتے اور سجدے میں چلے جاتے. سجدے میں جا کر کان یاتا میں دو اللہ تو صحیح ہے وہ یقصد ہما وہ یزم اصابہ وہ یوجہ القبلہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کا اعتماد کرتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح نہیں کرتے تھے, کس طرح پھیلا دیتے, اپنی انگلیوں کو ساتھ ملا دیتے, ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا. وقان یجعلہما حر من قبلی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھتے, یعنی نہ بہت پیچھے اور نہ اس طرح بہت آگے بلکہ اپنے کندھوں کے برابر رکھتے سجدے کے اندر. وامرنا ان نسجد علی سبعۃ اعظم اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے سات اعضاء پر سجدہ کریں. سجدے کے اندر سات اعضاء انسان کے زمین پہ لگنے چاہیے, ایک چہرہ, دو ہاتھ, دو گھٹنے اور دونوں پاؤں, اور دونوں پاؤں ان کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا. اور یہ روایت, یہ سب روایتیں بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں. وکان لا یسترش ذراعیہ بل کان یرفعہما عن الارض ویباعدہما عن جنبہ حتی یبدو من ورائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ کوہنیوں کو زمین سے کھڑا اٹھا کے رکھتے اور اپنے پہلوؤں سے اور اپنی رانوں سے بھی ان کو دور رکھتے, حتیٰ کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی, یعنی یہ کپڑے کی جو سفیدی ہے یہ پیچھے سے نظر آ جاتی. اس طرح آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد سجدے سے آپ اور سجدے کے اندر کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی اعلی, سبحان ربی اعلی, پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے, جو سب سے بلند ہے. ثم یرفع رأسه فیکبر, پھر آپ اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تو اللہ اکبر کہہ کر ثم یفرش رجلہ الیسرى, پھر آپ اپنے اس پاؤں کو, الٹے پاؤں کو, بائیں پاؤں کو بچھا لیتے زمین پر اور اس کے اوپر فیقعد علیہا مطمئنا, اس پر آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے. وینصب رجلہ الیمنى اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے. ویستقبل باصابعہ القبلہ اور اپنے دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرتے. یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے. میں بار بار اگر اٹھتا ہوں تو یہ میرا نا بٹ ہو جاتی. تو یہ طریقہ تو آپ کو آتا ہے. بیٹھ کے بھاؤ. پریکٹیکل کر کے. اس بچے کی طرف دیکھیں, اگر یہ غلطی کرے گا تو میں انشاءاللہ. کس طرح بیٹھا؟
ہاں
اس طرح, بالکل اس طرح. اپنے الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. یہ طریقہ آپ بیٹھتے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں دکھا بھائی. آپ اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے, اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی. ایک تو یہ دعا پڑھتے, اور یہ دعا بخاری مسلم احمد نسائی اور بہتی وغیرہ کی روایتوں میں ہے. اور دوسری آپ یہ دعا پڑھتے, اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی. ان دونوں میں سے جو دعا بھی آپ کو آسان ہو پڑھ لیں, رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ دو سجدوں کے درمیان آپ, اس کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جاتے, اللہ اکبر کہہ کر جس طرح پہلے سجدہ کیا تھا اسی طرح دوسرا سجدہ کرتے. اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اس وقت آپ کے کھڑے ہونے کی یہ کیفیت ہوتی تھی, آپ دوسرے سجدے کے بعد سیدھے نہیں اٹھ کھڑے ہوتے تھے, بلکہ بخاری اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ دوسرے سجدے کے بعد اسی طرح جس طرح آپ پہلے سجدے کے بعد بیٹھے تھے, اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا, دوسرے سجدے کے بعد بھی اسی طرح بیٹھتے, بیٹھ کر پھر آپ اٹھتے. روایت کے الفاظ ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ یستوی قائدن علی رجلہ الیسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم عظم الى موضعه. آپ دوسری روایت دوسرے سجدے کے بعد بھی بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے, یہاں تک کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ آ جاتے. اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں پر, کان صلی اللہ علیہ وسلم ينحض معتمدا على الارض شرسة الثانية. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں پر اعتماد کر کے, یعنی اپنے ہاتھوں پہ زور دے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. تو جس طرح پہلی رکعت پڑی تھی اسی طرح دوسری رکعت, دوسری رکعت میں بالکل اسی طرح پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے بعد تشہد فرماتے, اور تشہد کے اندر بھی آپ اسی طرح بیٹھتے جس طرح آپ سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, لیکن وہاں بیٹھنے میں آپ کی کچھ یہ حالت آپ کی مختلف ہوتی کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پہ رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پہ رکھتے. اس ہاتھ کی انگلیاں, ان انگلیوں کو آپ بند نہیں کرتے تھے بلکہ سیدھی رکھتے تھے اپنے بائیں گھٹنے پر, اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں, ان کو یہ تین انگلیاں, یہ خلف اور یہ وسطی, ان کو آپ اس طرح بند کر لیتے, اور یہ سبابہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا اس کے ساتھ آپ ہلکا بنا لیتے, ترپل کی گرہ بنا لیتے, اور اس کو اپنے گھٹنے پہ رکھ لیتے, اور تشہد کے درمیان اس کو حرکت دیتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ انگلی جو ہے لا شک ظاہری اشد اور شیطان من الحدید, یہ انگلی جب اس طرح گرتی ہے تو شیطان پہ اس طرح سخت ہے جس طرح لوہے کی لاٹ سخت ہوتی ہے, اس لیے آپ تشہد کے اندر اس کو حرکت دیا کرتے تھے. تو تشہد کے اندر بیٹھ کر آپ التحیات پڑھتے, اور التحیات یہ دعا آفتاب بھائیوں کو یاد ہوگی, نہیں تو اس کے الفاظ میں دوہرا دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے مختلف سیرے وارد ہیں. یہ ٹائم تو ادھر سے ختم ہو چکا اسٹیج سے, آپ بھائیوں کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے جی, اب تم اور کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ, تمام قسم کی کھولی عبادتیں, والطیبات اور تمام قسم کی مالی عبادتیں, والصلوات اور تمام قسم کی بدنی عبادتیں للہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بھی پڑھا کرتے تھے, اس لیے اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس لیے پڑھنے کے بعد آپ پھر درود شریف پڑھا کرتے تھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ, اس کے بعد آدمی جو چاہے دعا کر سکتا ہے, وہ دعائیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے ان میں سے کوئی دعا بھی پڑھ سکتا ہے, تو وہ دعائیں مختلف ہیں. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سلام کہتے تھے, پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور بعض روایت میں کہ آپ بعض اوقات دائیں طرف سلام کہتے ہوئے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بھی کہتے ہوئے.
اور یاد رہے کہ آپ حالت قیام میں اپنی نگاہ اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھتے, آپ نے نماز کے دوران ادھر ادھر جھانکنے اور التفات نظر کرنے سے منع فرمایا, اور اسی طرح جب آپ دوسرے تشہد کے بعد اسی رکعت کے لیے اٹھتے تو اسی طرح کندھوں کے برابر تک اپنے ہاتھ اٹھاتے جس طرح نماز کے ابتدا میں کیے تھے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی مکمل حیات اور صورت ہے جس کو اجمالی طور پر حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا, اسی امام ترمذی نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے, صحیح سنن ترمذی میں, اور شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس کے اندر یہ جو تفصیل میں نے بتائی ہے اس کا ایک اجمالی خاکہ ہے, اس کو آخر پہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز پڑھی اس کا ذکر امام ترمذی نے اپنی سنن میں کیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں, یہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام رضوان 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں یہ بات کہی, انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہاری نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جاننے والا. قالوا, تو انہوں نے کہا, ما کنت اقدمنا صحبتا ولا اکثرنا له اتیارا, آپ عمر میں بھی ہم سے زیادہ نہیں ہیں اور زیادہ آپ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی نہیں رہے. قال بلا, انہوں نے کہا یہ بات درست ہے. قال, تو ان 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا, فعارض, اس نماز کو ہم پر پیش کرو, ہمارے سامنے پڑھو, اگر بہتے ہی اسی طرح نماز ہوگی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, وغیرہ آپ کی اصلاح کر دیں. تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا جو طریقہ بتایا, فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے, احتضا قائما, بڑی سہولت اور آرام کے ساتھ کھڑے ہوتے, تکلف کے ساتھ نہیں, اپنے جسم کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاتے, ورفع یدیہ, اور نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, سکتا یحادی ابھی من کے بھئی یہاں تک کہ ان کو کندھوں کے برابر تک لے جاتے. فاذا اراد ان يرفع اور جب رکوع کرنا چاہتے رفع یدی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یحاذی بهما منکبیہ یہاں تک کہ ان دونوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے. یہ رکوع سے پہلے رفو الیدین کرتے. ثم قال اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کر ورقع رکوع کرتے. ثم اعتذر پھر آپ اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے. فلم یصوب رأسہ ولم یقنع اپنے سر کو نہ جھکاتے نہ اوپر اٹھاتے. ووضع یدیہ علی رکبتیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھتے. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ واعتذر پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے. حتی یرجع کل عظم فی موضعہ معتدلا حتی کہ تمام اعضاء اپنے اپنی جگہ پہ آ جاتے. ثم ہوا الی الارض ساجدا پھر آپ زمین کی طرف سجدے کے لیے زمین کی طرف دیکھے چلے جاتے. ثم قال پھر آپ فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی سجدے کی طرف جھکتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے. ثم جعف عن ابیہ من ابتیہ ثم جعف عن ابیہ عن ابتیہ پھر آپ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ کرتے. وفتح اصابع رجلیہ اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے. ثم سن رجلہ الیسرا پھر آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر زمین پہ بچھا کر وقعد علیہ اس پہ بیٹھ جاتے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ آ جاتے. پھر دوسرا سجدہ کرتے. ثم قال اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے اور سیدھے بیٹھ جاتے بالکل پیٹ سیدھی کر لیتے کمر سیدھی کر لیتے حتیٰ کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ آ جاتے. ثم نہر ثم سارا فرقۃ الثانیہ پھر اس طرح اٹھتے یعنی سیدھا بیٹھ کر اٹھتے اور اس کو جلتا ہے استراحت کہا جاتا ہے یعنی دوسرے سجدے کے بعد سیدھے نہ اٹھتے بلکہ بیٹھ کے اٹھتے. پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے. ثم سارا کذالک حتی کانت رکعۃ التی تنقضی فیہا صلاتہ پھر آخری رکعت میں اخر رجلہ الیسرا وقعد علی شدتہ متورکا ثم سلم ثم سلم پھر نبی کریم علیہ السلام آخری رکعت میں متورک کرتے یعنی اپنا بایاں پاؤں دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال لیتے اور اپنے مقعد پر بیٹھ جاتے. اس کو تورک بولتے ہیں. تو یہ آپ آخری تشہد میں تورک فرمایا کرتے تھے. ثم سلم اس کے بعد آپ سلام پھیر دیتے. تو یہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام اسلام کی نماز کا اجمالی طریقہ حضرت عمیر الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا دس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں. تو انہوں نے اس طریقے میں مہر تصدیق ثبت کی گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ مکمل طریقہ آپ سے ثابت ہوا. اسی طرح نماز با جماعت کے اندر دوسرا اہم مسئلہ وہ سب سیدھی کرنے کا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام صفوں کو سیدھا کرواتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ ہمیں حکم دیتے کہ آپ اپنے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں تخنے کے ساتھ تخنا ملاتے جب تک زمین سیدھی نہ ہو جاتی. اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام نماز شروع نہیں فرماتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے لا تختلفوا فتختلفوا جنہوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور آپ ترغیب دلاتے تھے کہ مومن بنیاد میں مرسوس کی طرح ایک ساتھ میں ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہوں اور اس طرح صاف سیدھی ہو. تو ان چیزوں کا اہتمام نماز کے اندر بہت ہی ضروری ہے. اسی طرح جس طرح یہ چیزیں ضروری ہیں اسی طرح نماز کا ترجمہ جب آدمی اللہ رب العزت کی حضور کھڑا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے منہ سے کیا نکال رہا ہوں. جب وہ اپنے زبان سے نکالی گئی باتیں ان کا اس کو ترجمہ یاد ہوگا تو پھر ہر ہر کلمہ ہر ہر بات اس کے دل سے نکلے گی اور اس کو پتا ہوگا اور اس کے ساتھ نماز کے اندر زیادہ خشوع اور خضوع آئے گا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرمائے, اور وہ نماز جو نبی کریم علیہ السلام نے ادا کی, جو ابھی ہم نے احادیث مبارکہ سے سنی, ہمیں ایسی نماز قائم کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.
کہ آپ تین رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے اور دو رکعتوں کے بعد تشہد نہیں بیٹھے کرتے تھے, یعنی ان کے درمیان تشہد نہیں ہوتا تھا, بلکہ فوراً دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کو کھڑے ہو جاتے. پہلی رکعت میں رب اسم رب کل اعلیٰ پڑھتے, دوسری میں کل یا ایھا الکافرون, اور تیسری میں کل ھو اللہ احد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ دو رکعتیں الگ پڑھ کے سلام دیتے اور ایک رکعت پہ الگ سے پڑھ لیں, تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں. جہاں تک دعا کا مسئلہ ہے تو دعا کے بارے میں ہاتھ اٹھانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن اس کے بالکل مشابہ قنوت نازلہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں, اور اسی پہ قیاس کرتے ہوئے علماء کا خیال ہے کہ ہاتھ اٹھانا وتروں میں مستحب ہے. اگر نہ بھی اٹھائے, بغیر ہاتھ اٹھائے دعا پڑھ لے تب بھی جائز ہے, ہاتھ اٹھانا مستحب ہے. یہ کب اٹھائے؟ قنوت نازلہ میں آپ نے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے. قنوت وتر میں جو احادیث صحیح ملتی ہیں وہ رکوع سے پہلے کی ہیں, تو رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں تو یہ بہتر ہے.
ایک ساتھ سوال کرتے ہیں کہ کیا غسل میں غرارے اور ناک میں پانی چڑھانا سب ہے جیسے کہ صحیح کتابوں میں لکھے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا عورت کے لیے شرمگاہ میں پانی پہنچانا سب ہے جیسے کہ دہیسی دیور میں ہے؟
مزمزہ اور استنشاق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو وضو کا مکمل طریقہ بتایا اس کے اندر اس کا ذکر کیا, ناک میں پانی چڑھانا اور منہ میں پانی ڈالنا, کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. اس لیے یہ سنت ہے, اور اس کی وہی حیثیت جو باقی اعضاء کی حیثیت ہے, آپ نے کوئی فرق نہیں کیا, اور کسی صحابی نے ان کے بغیر اس کو روایت کی. یہ فقہ کی اپنی تقسیم ہے, اس میں چار مذہب ہیں اور چاروں ہی مختلف ہیں. بعض نے کہا کہ استنشاق میں پانی چڑھانا واجب ہے اور کلی کرنا سنت ہے, بعض نے کہا نہیں, کلی کرنا واجب ہے اور ناک میں پانی چڑھانا. یہ فقہ کی اپنی تقسیمات ہیں. بہرحال سنت ہے اور ان کے بغیر وضو ناقص رہے گا, ان کو کرنا ضروری ہے. جہاں تک یہ ہے کہ فرض ہے تو فرض کی تقسیم یہ ہماری اپنی تقسیم ہے, فقہائے کرام کا یہ نظریہ ہے کہ وضو کے وہ ارکان جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے, اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, اس آیت کے مطابق جو چار چیزیں وہاں مذکور ہیں وہ فرض ہیں, اور اس کے بعد تمام سنتیں ہیں. تو یہ ایک اپنی تقسیم ہے, ہم جس کو سنت سمجھتے ہیں اس کے فرض کے برابر اس میں. دوسری بات یہ بستی دیور والا جو مسئلہ ہے, میں نہیں سمجھ پایا کہ کیوں ضروری ہے وہ پانی پہنچانا, جب اس کو دوڑی آدھے آدھی طریقے سے تو کافی.
اگر مقتدی امام کے پیچھے دوسری یا تیسری رکعت میں ملتا ہے تو کیا وہ ثنا پڑھے گا؟
مقتدی جب بھی امام کے پیچھے ملے گا اس کی وہ پہلی رکعت ہوگی, اور وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھے گا, اور پھر اس کے بعد اس کی نماز ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, جو تم پالو اس کو پڑھو اور جو رہ جائے اس کو پورا نہ کرو. اتمام آخر میں ہوتا ہے, شروع میں نہیں ہوتا.
بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو سینے پر نہیں باندھتے, کیا ان کی نماز قبول ہو جائے؟
جس طرح میں نے عرض کیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور جو اس طرح نہیں کرے گا وہ سنت کی مخالفت کرے گا. اگر وہ سنت کی مخالفت کرے گا اس کے بارے میں جو آپ کا فتویٰ وہی میرا فتویٰ.
یہ دو سوالات آئے ہیں, ان کا مضمون ایک ہی ہے کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, تو جو شخص رکوع میں آ کر ملتا ہے اس کی رکعت شمار ہوگی ہے؟
جو شخص رکوع میں آ کر ملتا ہے اس کی رکعت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی صریح نص موجود نہیں ہے کہ اس کی رکعت ہوگی, اس لیے
اس کے رکوع میں آ کر ملنے کے ساتھ ایک قیام رہ جاتا ہے، ایک صورت فاتحہ رہ جاتی ہے. اس لیے اے حدیث کا موقف یہی ہے کہ وہ اپنے استاد کو دوبارہ پڑھے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کے بعد دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، کیا یہ سنت کے ثابت ہے؟ حدیث کا حوالہ بھی دیجیے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. عمر المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں طرف لیٹ جاتے ہیں، اور اگر میں وہاں اس وقت اٹھ چکی ہوتی تو میرے ساتھ کوئی بات وغیرہ کرتے وغیرہ نہ، آپ گھر بھی پڑھتے تھے تو آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے، حتیٰ کہ امام بن حزم نے اس کو اسی لیے کہا کہ یہ واقعی بھی ایسے کرنا.
ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ نماز شروع کرتے ہیں مفت میں خیالات آنے لگتے ہیں، اس کے بعد وہ مولانا جو ہیں وہ اپنے درس میں دے چکے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہنسی مشک والے ہاتھ سینے کی بجائے ناف کے اوپر باندھتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟
اصل میں یہ سوال میری کی تصحیح کچھ کرنی چاہیے کہ ہنسی مسلک میں ہاتھ ناف کے اوپر نہیں بلکہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، تو عورت کے لیے ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے ہیں. اس کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. میں جو صحیح حدیث تھی وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں حوالے کے ساتھ.
سناہی کے متعلق سوال ہے، لوگ کسی سے لے کر محبوب سے پوچھتا ہے امام کے ساتھ وہ سنا پڑے گا اس سے دعا ہو جائے گی. آئیے، غسل کے دوران کتنا جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے؟
آدمی کی عورت جو ہے جس کو ڈھانپنا ضروری ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. اگر آدمی کھلی فضا میں غسل کر رہا ہے تو اتنا کپڑا باندھنا ضروری ہے. اگر بیت الخلاء میں لیٹرین جس طرح کے آج کل کے ہم بند حمام ہیں ہمارے، تو اس میں جسم پر کوئی بھی کپڑا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے اس طرح غسل کرنا.
جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے تو اس وقت مقتدی کیا پڑھے؟
مقتدیوں کو امام کے پیچھے پیچھے، سنت یہ ہے کہ امام اسی طرح سورہ فاتحہ کی قراءت کرے جس طرح میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد وقف کرے پھر دوسری آیت پڑھے تاکہ مقتدی بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھے، یہ اصل سنت طریقہ ہے. تو امام جب فاتحہ ختم کر لیتا ہے اس وقت مقتدیوں کو کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ آمین کہے گا، مقتدی کے ساتھ آمین کہیں گے، اس کے بعد پھر وہ بسم اللہ پڑھ کر اگلی سنت شروع کر دے، تو مقتدی اس کے بعد خاموش ہے.
اگر ہم گاڑی یا بس میں بیٹھے ہوں اور مغرب کی اذان ہو جائے تو گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ پر اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کو قضا کریں گے؟
کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہوں تو پڑھ لیں، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے کشتی میں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. اسی کے مطابق یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ اگر قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن ہو اور بس کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی بھی صورت پیدا نہ ہو تو پھر آدمی نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، وہ اگلی نماز کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ لیں.
رفع الیدین نہ کرنا اور بلند آواز سے آمین نہ کہنا بھی حدیث سے ثابت ہے؟
اس بارے میں حدیث ہیں لیکن جتنی بھی ہیں تمام پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ وہ قابل حجت نہیں ہے، اور جو تواتر کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پوری عمر رفع الیدین کرتے رہے اور بلند آواز سے آمین کہتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں تک کہتے ہیں کہ آمین کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی، کان للمسجد لجتا. اس لیے سنت یہی ہے، دوسری طرف احادیث ہیں لیکن ضعیف اور متکلم فی ہیں، اس لیے کہ احادیث تو اس کی کئی قسمیں ہیں، احادیث تو گڑھی بھی گئی اور احادیث کے اندر راویوں کو بعض بات کو وہم بھی ہوا، لیکن محدثین نے چھال پٹک کر کے جو بات نکھار کے سامنے لائی وہ یہی ہے کہ آپ رفع الیدین کرتے تھے اور آمین کہتے تھے.
قضاء نماز کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور قضاء عمری کیا ہوتی ہے؟
پہلی بات تو قضاء عمری کوئی چیز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو پہلے کبھی خیال ہی نہیں آیا نماز پڑھنے کا, سستی اور غفلت ہوئی. اب اس نے کہا جی حضرت صاحب وہ مجھ جیسے مفتی صاحب کے پاس آ گئے جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے بیچارے کے پاس. اس نے کہا حضرت صاحب پہلے تو میں نے 20-25 سال گزر گیا, 30 سال میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, اب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو اتنی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اگر تو حدیث کے بارے میں علم ہوا تو کہہ دیا کہ بھئی پچھلی نمازیں جو ہیں جب اللہ سے آپ نے معافی مانگ لی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ پچھلی نمازیں معاف کر دیں گے, ان کا آپ پر کوئی معافضہ نہیں. وہ ایسے سمجھ گیا زمانہ ہے جاہلیت میں, اب کے بعد آپ نے سستی نہیں کرنی اور کوئی نماز نہیں چھوڑنی. اس لیے کہ ایک نماز چھوڑنے والا بھی بے نماز اور پانچ نمازیں چھوڑنے والا بھی بے نماز. اس لیے آپ پچھلی نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اہتمام کریں. اگر علم مجھ جیسا تو پھر کہہ دیا کہ نہیں آپ اپنی عمر کا حساب لگائیں, تو جتنی آپ کی عمر پیچھے گزری ہے اور نمازوں کا حساب لگا کر ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھو. اس کو کہتے ہیں قضاء عمری, پچھلی عمر کی قضاء, پوری عمر جب تک زندہ رہیں گے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز. بعض ہمارے بھائی تو اس یہاں سے بات جاتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے 17 رکھتے بنا دی عشاء کی نماز کی, اب کہا کہ ایک 17 رکھتے تو عشاء کی نماز آج کی پڑھو نا, تو ایک 17 رکھتے جو پیچھے رہ چکی ہیں 34 رکھتے پڑھو پتا چلے گا نا, وہ کہتا ہے کام سے ڈٹا ہوا آیا ہوں میں پڑھتا نہیں کون 34. اس لیے قضاء عمری کا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ سے معافی مانگ لینا کافی ہے, قضاء عمری کا کوئی مسئلہ نہیں. آئندہ اللہ سے معافی مانگ کے عہد کر لے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا. تو اور پھر قضاء جو عام روٹین کے مطابق رہ جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من نام علی صلاتی و نسیہا فلیصلیہا اذا غسل, جس کی کوئی نماز رہ جائے بھول چوک کر یا سویا رہے تو جب بھی وہ اٹھے اس کو یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. تو قضاء نماز کا کوئی وقت نہیں, جب بھی اس کو وقت ملے جب بھی سو کر وہ بیدار ہو پڑھ لے. کوئی غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر غسل کے بعد اپنا جسم صاف کرتے وقت اپنی شرمگاہ سے ہاتھ لگ گیا تو پھر دوبارہ وضو کرنا چاہیے, وکرنا کرنا ضروری نہیں ہے, پہلا وضو کافی.
ہمارے موضوع کے متعلق بالکل آخری سوال, جمعہ کی نماز میں آخری تشہد میں ملنے والا شخص کیا دو رکعت پڑھے گا یا چار رکعت؟
اس کے بارے میں نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور اسی طرح بعض دیگر کتابوں کے اندر بھی, عبرانی کے اندر بھی, کہ جو آدمی جمعے کے نماز پڑھی آئے اور ایک رکعت پڑھے فل یوزن الیہا اخرا, اور ایک روایت میں فل یوزن فل یسن الیہا اخرا, تو وہ دوسرے بھی پڑھ لے, اور ایک روایت میں ہے نسائی کے اندر فقط اتم جمعتا, تو وہ جمعے کی نماز ہی پوری کرے گا. لیکن اگر وہ آخری تشہد میں ملے گا تو اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار ملتے ہیں جن کو شیخ ناصر الدین البانی نے اپنے رواہ غریب میں صحیح کہا ہے کہ ایسی صورت میں جب وہ آخری تشہد میں ملا ہے تو پھر وہ چار رکھتے پڑے گا. یہ ان کی اسناد کو صحیح کہا ہے, اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کا, احمد اسحاق شافعی اور دیگر احمد انہوں نے تذکرہ کیا.